أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك بك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
ویسے تو پروگرام میں یہ ترتیب تھی کہ قرأت کے بعد نشید ہوگی, لیکن چونکہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب کا آگے مغرب کے بعد بیان بھی ہے, تو لہٰذا جو ہے اب میں حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں. حضرت دیکھیں کہ کلام پاک کے اندر جو ہے جس کسی بھی کوئی نسبت ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے. مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام کی نسبت ہوئی تو وہ فرشتوں کے ملائکہ کے سردار بن گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک اترا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید الانبیاء بنا دیا, اور اسی طرح اس امت پر قرآن مجید کو نازل کیا یعنی خیر الامم بنا دیا امانت کے طور پر, تو یہ سب سے بڑی سردار امت بن گئی. اور اس طرح جس مہینے کے اندر یہ کلام پاک اترا تو وہ مہینوں کا سردار رمضان مبارک قرار پایا, اور جس رات میں یہ نازل ہوا تو اس رات کو لیلۃ القدر قرار پایا. تو اسی طرح دیکھیے کہ پاکستان میں سب سے جو بڑا نیٹ ورک ہے وفاق المدارس العربیہ, اس کے حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب ناصم اعلیٰ ہیں. میں نے حضرت کے بیان آج سے 30 سال پہلے امدادیہ میں سنا تھا, جمعہ کا بیان فرما رہے تھے, تو اس وقت سے اب جو ہے مختلف مواقع پر زیارت ہوتی رہی, ملاقات بھی ہوتی رہی, تو یہ وہاں بھی دیکھیے پاکستان میں سب سے بڑا مدارس کا نیٹ ورک ہے, 20,000 سے زیادہ مدارس کے اس کے تحت چلتے ہیں, اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ان سے زیادہ حفاظ قرآن پیدا ہوتے ہوں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت آج ہمارے جو ہے ہم درمیان میں موجود ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت کا سایہ حضرت مولانا قاری حنیف جلندی صاحب کا ہمارے سر پر قائم دائم فرمائے, اور سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ان سے مستفید ہوتے رہیں. تو اب میں جو ہے حافظ ریحان کو کہوں گا کہ وہ قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں جو ہے پڑھ لے تاکہ قرآن مجید ختم ہو, پھر اس کے بعد حضرت کو دعوت دیتا ہوں بیان کیجیے.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
ما شاء الله اس بچے نے شروع سے لے کر آخر تک کسی مدرسے میں پڑھا ہے بلکہ الف باتا سے شروع کیا تھا اور قرآن پاک کی تکمیل کی حفظ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حفظ کو جو ہے اور ان کے والدین کو جتنا بھی اس میں تعاون کیا ہے اس پورا عرصے میں تو اس کو قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنت کو ان کے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائے.
اس کی بھی ضرورت ہے. اچھا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، اور اگر میری یہ آواز گھروں میں موجود خواتین تک بھی جا رہی ہے تو خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 30 محرم الحرام سن 1444 ہجری مطابق 28 اگست سن 2022 بروز اتوار بعد نماز عصر جامع مسجد ابراہیم گلاسگو برطانیہ میں حافظ محمد ریحان سلمہ اللہ تعالی کہ حفظ قرآن کی تکمیل کے مبارک موقع پر ہم سب جمع ہیں. میں شکر گزار ہوں برادر محترم حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا کا جنہوں نے اس مبارک تقریب میں اور اس سعادت میں مجھے شریک کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز کے حفظ قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کے والدین اور خاندان اور وہ استاد جنہوں نے ان کو قرآن حفظ کروایا اور تمام متعلقین کے لیے اور اس مجلس میں موجود تمام احباب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. قرآن کریم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. یقیناً یہ موقع اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر خوشی اور مسرت کا ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو لوہے محفوظ کا نمونہ بنایا. قرآن کریم لوہے محفوظ میں تھا اور ہے اور حافظ قرآن کا سینہ لوہے محفوظ کا نمونہ ہے. وہاں قرآن محفوظ اللہ نے ان کے سینے میں بھی محفوظ کیا. پہلی امتوں میں جو ان کے رسولوں کے ذریعے ان کو کتابیں دی گئیں تو ان کتابوں کو حفظ کرنا اور یاد کرنا یہ نعمت ان کو نہیں ملی. وہ اس کتاب کو دیکھ کر پڑھتے تھے, لکھا کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے اس کے پہلے باب میں وہ حدیث جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور قرآن کی یہ آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ پانچ آیات مبارکہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی جبریل علیہ السلام لے کر آئے. یاد رکھیے قرآن کریم کے اترنے کی, اس کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کریم کو لکھنے کی ترتیب الگ ہے. جو قرآن کریم لکھا گیا ہے یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا, حضور نے خود لکھوایا. لکھنے کی ترتیب میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے اور قرآن ختم ہو رہا ہے والناس پر. لیکن قرآن نازل اس طرح نہیں ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہو. نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں جو ہیں وہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ایک قول کے مطابق پوری جو سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے, لیکن جو سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئیں وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئیں اور پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ سے کہا پڑھیے, اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ, یہ پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے مکہ المکرمہ میں ہی اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر امت کی ماں اور زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں غار حرا میں تو ایک عرصے سے جاتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج میرے ساتھ ایک نیا واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا پڑھیے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی اور لرزہ تاری تھا، آپ نے یہاں تک الفاظ فرمائے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ پیدا ہوا کہ جتنا بڑا بوجھ اور ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے، پوری دنیا کی ذمہ داری، کیا میں اس ذمہ داری کو اٹھا بھی سکوں گا، نبھا بھی سکوں گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور قسم کھا کر کہا کلّا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کریں گے، آپ میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ پھر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہی اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے لے گئیں کہ وہ قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں کے عالم تھے، وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ مکے کا ماحول شرک کا تھا، بتوں کی پوجا کا تھا، مگر وہ زمانہ جاہلیت میں ہی، زمانہ جاہلیت حضور کے آنے سے پہلے والے دور کو کہا جاتا ہے، حضور کی بعثت سے پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، تو وہ نصرانی اور کرسچن ہو چکے تھے، حضور علیہ السلام کی تو نبوت کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ تو اس خیال سے کہ یہ کم از کم آسمانی کتاب کو تو مانتے ہیں، تو ان کے پاس لے گئیں، تو ان کے تعارف کے اندر آتا ہے کہ وہ انجیل کو لکھا کرتے تھے، عربی زبان میں بھی اور اس زبان میں بھی جو تورات کی زبان تھی، تو ان الفاظ کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ وہ لکھتے اس لیے تھے کہ اس زمانے میں اور ان قوموں کو یہ نعمت حاصل نہیں تھی کہ وہ انجیل کے حافظ بن جائیں، وہ تورات کے حافظ ہو جائیں، اس لیے وہ پڑھنے کے لیے لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے، سینے میں محفوظ نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ نے اعزاز صرف مسلمانوں کو عطا کیا اور یہ قرآن کو اللہ نے اعزاز عطا کیا کہ جہاں یہ لکھا جاتا ہے وہاں یہ سینے میں یاد کر کے محفوظ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو دنیا میں انجیل کے حافظ، بائبل کے حافظ، تورات کے حافظ کہیں نہیں ملیں گے، قرآن کے حافظ آپ کو ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پر ملیں گے، آپ کے گلاسکو میں، آپ کے یو کے میں، اب اتنے حافظ ہیں کہ آپ کی مسجدیں کم پڑ گئی ہیں، حافظ زیادہ ہیں، اس لیے رمضان میں تراویح میں تین تین چار چار حافظ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی مولانا نے جس وفاق المدارس کا تنظیم کا بورڈ کا ذکر کیا، جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں، اس کے نیٹ ورک میں پورے پاکستان کے تقریباً 23,000 مدارس ہیں اور ان میں 2.5 ملین اسٹوڈنٹ ہیں میل فی میل، ہمارے نیٹ ورک میں 25 لاکھ طلبہ اور طالبات، اور آپ خوش ہوں گے کہ چند ماہ پہلے ہمارے اس نیٹ ورک کے تحت قرآن کا حفظ مکمل کر کے جو بچے قرآن کے حافظ بنے اور بچیاں بنے، آپ کے اندازے میں ان کی تعداد کیا ہوگی، فگر کیا ہوگا، کسی کے ذہن میں ہوگا 1,000، 2,000، 4,000، 5,000، لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہمارے صرف نیٹ ورک وفاق المدارس میں جو شامل مدرسے ہیں پورے ملک کے، اس میں ایک سال میں جو قرآن کے حافظ تیار ہو کر سالانہ امتحان دیا اور پورے قرآن کا امتحان دیا بچے اور بچیوں نے، ان کی تعداد 1,000 کم 90,000 ہے۔ جن کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ دیں اور بلند آواز سے کہہ دیں، ایک سال میں 89,000، 99,000، مبالغہ نہیں ہے، آپ میں سے کوئی چاہے آئے ملتان میں اس کو پورا ڈیٹا دکھا دوں گا، کمپیوٹرائز موجود ہے پورا، 1,000 کم 90,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں تیار ہوا۔ میں آج سے چند سال پہلے سعودی عرب گیا، وہاں ایک کانفرنس تھی رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام، تو اس کانفرنس میں ہر ایک کا تعارف ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنے بارے میں بتانا ہوتا ہے، تو میں نے بھی اپنا تعارف کروایا اور اپنے اس ادارے کا تعارف بھی کرایا، تو جب کانفرنس ختم ہوئی تو ان کے ایک ادارہ ہے جمعیت تحفیظ القرآن کریم، جن کا کام یہ ہے کہ وہ بھی قرآن کے حافظ بچوں کو بناتے ہیں. پورے سعودی عرب میں جتنے بھی قرآن کے حفظ کے مساجد میں، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی جو نظم ہے وہ ان کے انڈر میں ہے. تو اس کے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، اور میں جدہ میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، میں آپ کو اپنے سیکرٹریٹ لے جانا چاہتا ہوں. لے گئے، مجھے دکھایا، اور مختلف لوگ آن لائن وہاں استاد بیٹھ کر قرآن کریم آن لائن پڑھا رہے تھے. کوئی کنیڈا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی کہیں پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب میں بھی جتنا قرآن کے حفظ کرنے کا نظم ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پر ایئر ایک سال میں قرآن کے حافظ کتنے تیار ہوتے ہیں؟ یہ آج سے تقریباً 6-7 سال پرانی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 8 سال ہوں گے کم و بیش، مجھے اب یاد نہیں پوری طرح ایگزیکٹ. تو انہوں نے کہا 5000. 5000 قرآن کا حافظ سعودی عرب میں ہر سال تیار ہوتا ہے اوسطاً. تو میں نے ان سے کہا کہ مبارک ہو، لیکن آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں ہمارے صرف نیٹ ورک میں جو قرآن کا حافظ اس سال تیار ہوا، وہ اس سال جو میں نے ان کو بتایا تھا وہ تھا 63000، 63000 قرآن کا حافظ. تو کہنے کے 63000 مولوی حنیف، میرا نام محمد حنیف جالندری، نام سے بلانے لگے. آپ کے یہاں 63000؟ ان کو تعجب ہوا، کہا شاید یہ مبالغہ کر رہا ہو کیونکہ ہمارے لوگ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے. میں نے کہا میں آپ کو درست کہہ رہا ہوں، 63000 قرآن کا حافظ ہمارے ہاں اس سال تیار ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا، اتنی بات ہوئی، تعجب کا اظہار کیا، خوشی کا بھی اظہار کیا، بات ختم ہو گئی. مگر انہوں نے اپنے طور پر سوچا کہ میں ذرا چیک تو کروں یہ جو کہہ کر گیا ہے یہ درست ہے یا نہیں. انہوں نے اسلام آباد سعودی امبیسی کو کہا کہ آپ ان کے ہیڈ آفس میں رابطہ کریں، وفاق المدارس کے مرکزی دفتر میں، اور چیک کریں کہ واقعتاً اتنے. تو ہمیں بتائے بغیر ان کے امبیسی سے ایک دو لوگ آئے، پاکستانی تھے، کام ذرا آپ کا سیکرٹریٹ دیکھنے آ گئے، سارا ریکارڈ دیکھنے لگے. تو ہمارے پاس تو سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. تو انہوں نے جب چیک کیا تو بالکل 63000 قرآن کا حافظ تھا، اس کا پورا ڈیٹا موجود تھا. تو انہوں نے واپس جا کر رپورٹ دی سعودی عرب کو. تو سعودی عرب کی گورنمنٹ نے مجھے لیٹر لکھا کہ آپ آنے والے رمضان میں ہماری دعوت پر آئیں، ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے کہ پوری دنیا میں کسی نیٹ ورک میں ہر سال اتنا قرآن کا حافظ تیار نہیں ہوتا جتنا آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. میں ان کی دعوت پر جدہ گیا، رمضان کا مہینہ تھا. اس زمانے میں شاہ عبداللہ خادم الحرمین شریفین تھے، ان کے بیٹے مکہ المکرمہ اور جدہ کے گورنر تھے، ان کی صدارت تھی. اور ان کی صدارت کے اندر بہت بڑی تقریب ہوئی اور لائیو وہ نشر بھی ہو رہی تھی. تو اس پروگرام میں انہوں نے مجھے بلا کر ایوارڈ دیا کہ تمام پوری دنیا میں ایک سال میں سب سے زیادہ قرآن کے حافظ آپ تیار کر رہے ہیں. اس سال تو یہ تھا، اور پچھلے سال میں نے آپ کو بتایا 89000، اور اس میں 14000 بچیاں ہیں جو قرآن کی حافظ ہوئی ہیں. اس لیے یہ میں ایک ملک اور ایک نیٹ ورک کی، کیونکہ پاکستان میں کئی مدرسے ایسے ہیں جو ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہیں. پھر ہمارا یہ نیٹ ورک اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا ہے، دیگر مکاتب فکر کے بھی ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا، اور میں نے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ کے سعودی عرب میں 5000 قرآن کا حافظ اس سال تیار ہوا جبکہ آپ کی زبان عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، اور جس کی زبان عربی ہے اس کے لیے قرآن حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ہمارے ملک میں، پاکستان میں، وہ قرآن کے حافظ لڑکے لڑکیاں بنتے ہیں جن کی زبان پنجابی ہے، جن کی زبان سرائکی ہے، جن کی زبان پشتو ہے، جن کی زبان بلوچی ہے، جن کی زبان سندھی ہے، جن کی زبان اردو ہے، جو عربی کا ایک لفظ بھی نہیں جانتے مگر وہ بھی قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں. تو آپ کا زیادہ کمال ہے یا ہمارے لوگوں کا زیادہ کمال ہے کہ جن کی زبان بھی وہ نہیں ہے اور وہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں؟ پھر آپ کے ہاں قرآن نازل ہوا ہے، مکہ المکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے. یہ ارض قرآن ہے، یہ سرزمین قرآن ہے. پاکستان میں قرآن نازل نہیں ہوا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے کہ پاکستان میں ہر سال قرآن کے حافظ آپ سے بھی زیادہ تیار ہوتے ہیں، اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم. اور یہ جو میں نے آپ کو 89,000 بتایا، اس میں 14,000 بچیاں ہیں جو حافظہ ہوئی ہیں، 14,000 بچیاں ہیں قرآن کی جو حافظہ ہوئی. تو قرآن کا حفظ اور قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلی کتابیں حفظ نہیں ہوتی تھیں، ان کو لوگ پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے، لکھ کر دیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سینے میں یاد اور محفوظ ہو جائے. اور یہ قرآن کا اعزاز اور اعجاز ہے. میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس عالم کا نام مجھے بھول گیا، انہوں نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا، 3 دن میں قرآن. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب فقہ امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، لکھا ہے کہ جب یہ بچپن ان کا تھا تو ان کی والدہ ان کو لے کر گئیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میرے اس بیٹے کو آپ اپنے پاس رکھیں، ان کو قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، اور ان کو فقہ پڑھائیں، دینی علوم پڑھائیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ حافظ ہیں؟ کہا حافظ نہیں ہے، آپ ان کو حدیث پڑھائیں، فقہ پڑھائیں. کہا نہیں، پہلے یہ قرآن کے ان کو حافظ بنا لو، پھر میرے پاس لانا، پھر میں قرآن کا آگے علم، معانی اور فقہ اور حدیث پڑھاؤں گا. امام ابو حنیفہ نے اپنی نگاہ بصیرت سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ ذہین بچہ ہے اور یہ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا، تو اگر یہ قرآن کا حافظ ہوگا تو پھر قرآن سے دین کے مسائل نکالنے میں اس کو بڑی آسانی رہے گی. تو وہ واپس لے گئی، ایک ہفتے کے بعد، 1 ویک کے بعد دوبارہ لے کر آ گئی، کہا کہ اس کو اب آپ اپنے پاس دینی علوم پڑھائیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کہا تھا حافظ بناؤ، تم ایک ہفتے کے بعد آ گئی ہو. تو انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے کا امتحان لے لیں، ایک ہفتے میں پورے قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، 1 ویک میں قرآن کا حافظ ہو گیا ہے، آپ جہاں سے چاہیں سن لیں. امام محمد کے حالات میں لکھا ہے کہ قرآن حافظ القرآن الکریمہ فی اسبوعین واحد، ایک ہفتے میں قرآن حفظ کر لیا. امام ابو حنیفہ نے امتحان لیا، جہاں سے سنا اس نے زبانی سنا دیا. تو پھر یہ اتنے بڑے علم کے مقام پر فائز ہوئے کہ ایک انگریز اور غیر مسلم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قانون اسلامی پر لکھی ہوئی ان کی 6 کتابیں ہیں بڑی مشہور، جس میں انہوں نے پورا اسلامی قانون، اسلامک لا لکھا ہے، جس کا ایک کتاب کا نام جامع صغیر ہے، ایک کا نام جامع کبیر ہے، ایک کا نام سیر صغیر ہے، ایک کا نام سیر کبیر ہے، ایک مبسوط ہے، ایک زیادات ہے. یہ 6 کتابیں ان کی ہیں، 6 بک ہیں. ایک مبسوط کتاب کا انگلش میں ترجمہ ہوا تھا، اس ترجمے کو ایک انگریز اور غیر مسلم نے جب پڑھا تو پڑھنے کے بعد مسلمان ہوا اور کلمہ پڑھا، اور یہ ورد لکھے اس نے تبصرہ لکھا کہ جب چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا. جب امتی محمد کے علم کا یہ مقام ہے تو نبی محمد کے علم کا کیا مقام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم کا حفظ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ آسمانی کتاب یاد ہو جائے، یہ صرف اللہ نے اس امت کو. اس لیے آپ پوری دنیا گھوم لیں، آپ یہاں رہتے ہیں، چیک کریں، کوئی ایسا ہے جس کو بائبل پوری یاد ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کو تورات پوری یاد ہو، زبور یاد ہو؟ اول تو کتابیں اپنی اصل شکل میں نہیں، اس کے ترجمے ہیں، لیکن آپ قرآن کا حافظ تلاش کریں گے، گلاسکو سے باہر نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کسی اور جگہ نہیں جانا پڑے گا، ہر جگہ آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اور قرآن کریم جس کو اللہ دے دے، تو قرآن کی آپ سٹڈی کریں نا، تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں اللہ نے خوشی منانے سے روکا، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا. قرآن کریم میں ہے کہ قارون جس کے پاس بڑی دولت اور خزانہ تھا، جس کے خزانے کی چابیاں پوری جماعت لے کر چلتی تھی، اس کو اللہ نے منع کیا کہ تیرے پاس مال و دولت ہے، خوشی نہ منا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه، قوم نے کہا لا تفرح، اترا نہیں، خوشی نہ منا، میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، فرمایا مت خوشی کر اس پر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے اور خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ قارون کو منع کر رہے ہیں خوشی مت مناؤ، مگر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود خوشی منانے کا حکم دے رہے ہیں، مگر کس کو دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جس کو میں قرآن والا فضل عطا کر دوں، رحمت دے دوں، اس کو چاہیے خوشی منائے۔ قارون کو روکا، حافظ قرآن کو حکم دیا، بتایا مال و دولت خوشی کی چیز نہیں ہے، قرآن جس کو مل جائے یہ خوشی کی چیز، یہ اصل دولت ہے۔ مال تو زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جوئے میں کتنے بڑے بڑے مالدار کنگال ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں جوا کھیلنے اور جناب فقیر ہو جاتے ہیں، کپڑے اتر جاتے ہیں، یہ مال زندگی میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بیماریوں پر لگ گیا، چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، یہ مال تو قبر تک بھی ساتھ نہیں جاتا، مگر قرآن قبر کے اندر ساتھ نہیں جاتا، پہلے جاتا ہے، اور پہلے پہنچ کر حافظ قرآن کا استقبال کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس پر خوشی، آج اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، خاندان کو خوش ہونا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کا حافظ ہوا تو میرے والد حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، فرمایا انہوں نے اتنی بڑی دعوت کی، اتنی بڑی دعوت کی، اور اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ جب میری شادی ہوئی، شادی کے موقع پر اتنی بڑی دعوت نہیں کی جتنی میرے حافظ قرآن ہونے پر بڑی دعوت کی۔ شادی کیا ہے؟ شادی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا مادن نکاح، شادی کیا ہے، یہ نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرور و شاہرین، ایک مہینے کی خوشی اور مزے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم ماذا؟ فرمایا لزوم و مہرین، پھر مہینے کے بعد بیگم کہے گی میرا مہر لا، میرا خرچہ اٹھا۔ کہا ثم ماذا؟ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر یہ ہوگا قصور و ظاہرین، کمر جھک جائے گی۔ ثم ماذا؟ پھر کیا ہوگا؟ کہا غموم و دہرین، زمانے بھر کا غم اور فکر۔ تو اصل شادی خوشی کی چیز نہیں ہے، اصل تو خوشی کی چیز یہ قرآن کی دولت ہے جس کو اللہ عطا فرمانے، یہ نعمت ہے جو آپ کے قبر میں کام آئے گی۔ پہلے پہنچ کر استقبال کرے گا قرآن، قرآن آپ کا مونس بنے گا، اور آخرت میں تو اتنا ہوگا اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے آجا ورتل ورتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، بڑے بڑے گورنر، وزیر اعظم، وزراء اور پریزیڈنٹ، جاگیردار کھڑے ہوں گے، اور ایک حافظ قرآن آئے گا، اللہ اس کو کہیں گے پڑھتا بھی جا، جنت کے درجات پر چڑھتا بھی جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیری منزل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قرآن کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ نے حافظ کے لیے ایک عظیم الشان محل تیار کیا ہے، اور قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، گویا 6666 محلات اس کو ملیں گے، پیلس ملیں گے، جس کے جو گارے اور مٹی سے نہیں بنے ہوئے، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے محلات اور وائٹ ہاؤس اس محل کی ایک اینٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں قرآن بھی اونچا تو ہے، قرآن والا بھی اونچا ہوگا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا، فرمایا قرآن صرف مقدس ہی نہیں ہے، مقدس ساز بھی ہے، قرآن خود بھی اونچا ہے، جو قرآن والا ہو جائے اس کو بھی اللہ اونچا کر دیتا ہے۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ، عالمی شہرت یافتہ قاری، پاکستان آئے، مجھے ان کے ساتھ پاکستان کے کئی شہروں میں جانے کا اور رہنے کا ساتھ اتفاق ہوا، بہت عظیم الشان قرآن کی قرات کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس کی تلاوت کرتا ہوں، میں اس جہان میں نہیں ہوتا، میں کسی اور جہان میں ہوتا ہوں۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے اس کو دی۔ ایک باپ کو تمنا تھی مجھے بیٹی اللہ دے، بیٹے تھے بیٹی نہیں تھی، تو اس نے ایک دن قسم کھا لی، اللہ آپ نے مجھے بیٹی دی تو میں اس کو جہیز میں، نکاح میں، دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ دعا قبول ہوگی, بیٹی پیدا ہو گئی, شادی کا وقت آیا. اب وہ علماء کے پاس کیا, میرے پاس تو دنیا کا کچھ نہیں ہے, میں نے تو کہا دنیا اور آخرت دونوں کی دولتیں دوں گا, آخرت تو میرے اختیار میں ہی نہیں, کیا کروں, قسم پوری ہوگی؟ ایک عالم دین نے کہا ہاں ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا اپنی بیٹی کو قرآن دے دو جہیز میں, قرآن دے دیا تو دنیا کی دولت بھی دے دی, آخرت کی دولت بھی دے دی, یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے, اس قرآن کی قدر کریں. اب میرے دوستوں اور بھائیوں, اس قرآن کے پانچ حق ہیں. یہ بات, وہ میسج اور پیغام ہے جو مجھے اور آپ سب کو سمجھنا ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت قرآن کریم کی دی, یاد رکھیے قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے. تورات, انجیل, زبور, تمام آسمانی صحائف وہ کتاب ہیں, کلام نہیں ہے. اور قرآن کو یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بول بھی ہے. چونکہ خود قرآن کریم کی بسم اللہ سے والناس تک اللہ نے تلاوت کی ہے, یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے. یہ پہاڑ اور دریا اور یہ سمندر, یہ درخت, یہ تمام چیزیں اور مخلوقات, انسان, فرشتے, یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں, یہ اللہ کے اندر سے نہیں نکلے, قرآن اللہ کے اندر سے نکلا ہے. کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام کلام والے میں سے نکلتا ہے, جیسے میں بول رہا ہوں میرے بات میرے اندر سے نکل رہی ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا بول ہے, خود اللہ نے اس کی تلاوت کی ہے, یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے. اس لیے کوئی اور اتنی برکت والی چیز نہیں ہے جتنا قرآن برکت والا ہے. فرمایا تبرکو بالقرآن العظیم, قرآن سے برکت حاصل کیا کرو, لئنہ خرج من اللہ تعالی, یہ اللہ کے اندر سے نکل کر تمہارے پاس آیا. باقی سب چیزیں باہر کی ہیں, قرآن اللہ کے اندر ذات میں سے نکلا ہے. یہ جو قرآن ہے اس کے میرے دوست اور بھائیوں پانچ حق ہیں. اللہ ہمیں قرآن کے حق ادا, ہر ایک کہتا ہے نا میرا حق. آج کل دنیا میں حقوق کے بڑی انجمنیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اور دعویٰ ہوتا ہے مزدوروں کا حق, استادوں کا حق, بچوں کا حق, عورتوں کا حق, انسانی حق. تو کبھی غور کرو قرآن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے یا نہیں ہے. قرآن کریم کے پانچ حق ہیں. سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ماننا, اس پر ایمان لانا. یہ الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے اور ہم سب قرآن کریم کو اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب مانتے ہیں. پہلا حق تمام اہل ایمان کو حاصل ہے, جن کا ایمان نہیں اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کرے, یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا, یہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے. کیوں؟ میں نے آج بھی کہا کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطے اور فن دنیا میں وجود میں نہیں آیا. آپ اسٹڈی کر لو کوئی کتاب بھی ہو, قرآن واحد وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ قانون ہے, باقاعدہ طریقے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ فن وجود میں آیا جس کو تجوید کہتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے حضور علیہ السلام کی پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ میرے محبوب پیغمبر, جو آپ پر قرآن ہم اتارتے ہیں, یہ صحابہ کو آپ پڑھ کر سنائیں. صحابہ تو خود پڑھ سکتے تھے اس لیے کہ ان کی زبان عربی, قرآن عربی. لیکن اللہ نے جو حضور علیہ السلام کو فرمایا, اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا اپنا طریقہ اور اپنا انداز ہے. یہ آپ سکھائیں گے کہ کس حرف کو موٹا پڑھنا ہے, کس کو باریک, کسی کو کھینچنا ہے, کس کو نہیں کھینچنا, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں نہیں ٹھہرنا. تو قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح سیکھنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. ہم میں بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن غلط پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ تو نے مجھے بگاڑا, اللہ تجھے بگاڑے. ہر مسلمان پر فرض ہے, مرد ہو یا عورت, امیر ہو یا غریب, بڑا ہو یا چھوٹا, وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھے. اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے, نماز میں قرآن پڑھنا ہے, اس کے علاوہ بھی پڑھنا ہے. قرآن کریم کو غلط نہ پڑھے, قرآن کو صحیح پڑھے. اور کہیں غلط پڑھا معنی بدل جاتا ہے, نماز بھی نہیں ہوتی. سب سے پہلی ذمہ داری قرآن کو صحیح پڑھنا ہے. ہمارے بہت سی عورتیں مسلمانوں کی, مرد قرآن پڑھتے ہیں مگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے, غلط پڑھتے ہیں. یہ قرآن کی حق تلفی ہے, لہذا قرآن صحیح پڑھیں. اور میں اس عزیز بچے سے بھی کہتا ہوں, ان کے استاد سے بھی اور ان کے والدین سے بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی اس بچے کو مزید ضرورت ہے قرآن کریم کی صحت کی، تجوید کی، اس بچے کو مزید ابھی وقت لگانا ہوگا کہ یہ قرآن کریم، دو کام اس کو کرنے ہوں گے بلکہ تین، ایک یہ کہ اس قرآن کو یہ بھلائے نہیں، اس کی قدر کرے، یہ اللہ کا کلام ہے جو بے نیاز ذات ہے، قرآن حفظ کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کر لے تو حفظ کر کے بھلا دینا یہ گناہ ہے، یہ ناقدری ہے، یہ ناشکری ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے ماں باپ بھی خیال رکھیں، یہ بچہ بھی خیال رکھیں، پوری زندگی قرآن کریم کو یاد رکھے، اب اس کو بھلائے نہیں، اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے، یہ نہ حفظ کرتا کوئی بات نہیں تھی، ناظرے پڑھ لیتا، مگر اب حفظ کر لیا ہے، اب اس نعمت کی حفاظت ضروری ہے، اب بے نیازی نہیں ہونی چاہیے، اب استغنا نہیں ہونا چاہیے، یہ بے نیاز ذات کا کلام ہے، کم از کم روزانہ یہ قرآن کریم کے تین پارے تلاوت کرے، تین نہیں کر سکتا تو ایک کرے، اور تراوی میں ضرور سنائے، اس سے قرآن یاد رہے گا۔ الحمدللہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ میں، یہ جانتے ہیں کہ میری کتنی مصروف زندگی اور لائف کتنی مصروف ہے، ابھی میں نے بتایا 25 لاکھ طلبہ اور طالبات اور 23,000 مدارس کا نظم کوئی آسان بات تو نہیں، خیر المدارس ملتان جو براہ راست جس کی میری ذمہ داری، جہاں میں پڑھاتا بھی ہوں، 6,000 طلبہ پڑھتے ہیں، 2,000 کھانا کھاتے ہیں، اس کی 20 برانچیں ہیں، اس کا 1 کروڑ سے زیادہ خرچ ہے، ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے کہ اس کے لیے تمام فنڈ بھی اکٹھے کرنا، ادارہ بھی چلانا، مگر اس کے باوجود الحمدللہ میں روزانہ نماز عصر کے بعد جامعہ کے اندر ایک شاگرد کو روزانہ ایک پارا سناتا ہوں، روزانہ سناتا ہوں، اور میں رمضان میں سفر کرتا ہوں، بعض اوقات آپ کے ملک میں بھی چند دن کے لیے آتا ہوں، میں سفر میں بھی قرآن کریم نہیں چھوڑتا، تراویح میں اپنا قرآن پورا کرتا ہوں، اور اس سال میں کچھ بیمار سا ہو گیا، اللہ نے صحت دے دی رمضان میں، تو میں نے روزانہ 5 راتیں باقی رہ گئی تھیں اور میرا قرآن نہیں ہوا تھا، تو میں نے 5 5 پارے اور ایک دن میں نے 10 پارے تراویح میں سنائے تاکہ میرا قرآن نہ رہ جائے، یہ بات میں صرف بتا رہا ہوں ایک ترغیب دینے کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو روز کا معمول بنائے، اور قرآن کریم کی صحت، میں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد، میرے استاد تھے حافظ محبوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد 2 سال میرے استاد تھے قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ، جنہوں نے 40 سال ہمارے خیر المدارس میں قرآن پڑھایا، جن کی زندگی قرآن کے لیے وقف تھی، چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، اللہ نے پیدا ہی ان کو قرآن کے لیے کیا تھا، کبھی ان کی زبان بند نہیں ہوتی تھی قرآن کے بغیر، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے، میں نے ان کے پاس 2 سال پھر دوبارہ قرآن کو مزید صحیح بھی کیا، یاد بھی کیا، اس لیے بچہ بے فکر نہ ہو جائے، مطمئن نہ ہو جائے، یہ مزید اپنے قرآن پر محنت کرے، اور اب اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے، اس کے ماں باپ کی بڑھ گئی ہے کہ اس کو قرآن بھولنے نہ دیں، یہ قرآن کو یاد رکھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اور رمضان میں تراوی میں ضرور قرآن سنائے، کوئی سننے والا نہ ہو تو اپنے گھر میں اپنے والد کو اپنے پیچھے کھڑا کرے، ماں کو کھڑا کرے، اپنی بہنوں کو پیچھے کھڑا کرے، اور ان کو قرآن سنائے، مسجد نہیں مل رہی، گھر میں سنائے، ڈرائنگ روم میں قرآن سنا لے، قرآن کو ضرور یاد رکھے۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہے اس کو صحیح پڑھنا، اور تیسرا حق ہے قرآن کریم کا اس کو سمجھنا، کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھے بھی صحیح۔ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھو تب بھی اللہ راضی ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو کہا، اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جس کے پڑھنے سے آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ بعض خوش نصیب ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے اور بندیاں جن کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیک عابدہ زاہدہ خاتون تھی، ان کو اللہ کا دیدار ہوا۔ کیا نیک عورت ہوگی جس کو خواب میں اللہ کی تعالیٰ کی زیارت ہوئی؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی، اس نے کہا، اللہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے تبھی تو میں آپ کو یاد کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے۔ آپ کی محبت تو ہے یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے نقل کیا ہے، اور ان کی بخاری شریف کی شرح انعام الباری اس کے اندر یہ واقعہ ہے، جلد اول میں ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ تو کہا کہ رابعہ بصریہ نے کہا، اللہ میرے دل میں آپ کی محبت تو ہے مگر کبھی کبھی حضور کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ لگ، اس دنیا کو پتہ نہیں ہے ہمیں حضور سے محبت کیا ہے، اس لیے جب کہیں توہین ہوتی ہے تو پوری دنیا کا مسلمان گناہگار بھی کیوں نہ ہو وہ اس کا دل دکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے کارٹون، حضور کی انسلٹ، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر، فریڈم کے نام پر کر کے 1.5 ارب مسلمانوں کو دکھ پہنچایا جاتا ہے۔ اور سمجھدار دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کے اظہار رائے کی آزادی کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کا دل توڑے، دوسروں کا دل دکھائے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمتہ اللہ علیہا نے کہا، اللہ میرے دل میں آپ کی محبت تو ہے، تبھی تو میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، راتوں کو اٹھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، لیکن مجھے کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی محبت آپ کی محبت سے بھی زیادہ لگتی، تو اس سے کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا، کیونکہ آپ پہلے ہیں، حضور بعد میں، آپ خالق ہیں وہ مخلوق ہیں، آپ معبود ہیں وہ عابد ہیں، آپ مسجود ہیں وہ ساجد ہیں، آپ دینے والے وہ لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا رابعہ پریشان نہ ہو اور تیرے ایمان میں کوئی خلل نہیں آیا، کیوں؟ میرے محمد کی محبت بھی میری محبت ہے، میرے نبی کی محبت بھی حقیقت میں میری محبت ہے، کیونکہ تم ان سے محبت اس لیے کرتی ہو کہ وہ میرے محبوب اور میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام احمد بن حنبل کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، پوچھا اللہ اپنی کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے آپ کا قرب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کرو تمہیں میرا دیدار بھی ہوگا، میرا قرب بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بفہمین او بلا فہمین، اے اللہ سمجھ کر پڑھوں تب آپ کا قرب نصیب ہوگا یا بغیر سمجھے، معنی مطلب آتا ہو تب یا نہ آتا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا بفہمین او بلا فہمین، خواہ قرآن کے الفاظ کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، جس طرح بھی پڑھو گے اس کے پڑھنے سے مجھ خدا کا دیدار بھی ہوگا، قرب بھی ہوگا، رضا بھی ملے گی۔ یہی تو وہ کتاب ہے، حضور علیہ السلام جو فرمایا کہ 1 ارب پر 10 نیکیاں، تو مثال بھی اس لفظ کی دی ہے جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، مثال دی الف لام میم، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں آتا، فرمایا جس نے یہ پڑھا الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں مل گئیں۔ معلوم ہے کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہر حرف پر ہیں، سمجھ کر پڑھو گے پھر 10 نہیں، پھر زیادہ ہیں، 20 ہیں ہر حرف پر۔ تو اگرچہ اس قرآن کی یہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، لیکن سمجھ کر پڑھو گے یہ کامل درجہ ہے۔ تو میرے اس بیٹے کو اب چاہیے کہ قرآن کے الفاظ اللہ نے دیے اس کے معنی بھی حاصل کرے، اور سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم قرآن کو سمجھیں۔ یہاں بہت سے بوڑھے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، میں ایک مرتبہ گلاس کو آیا تو میں نے کہا بھی جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، یہاں لوگ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اس مجمع میں کئی ریٹائرڈ ہوں گے جو اب جاب اور کام نہیں کرتے، تو میں نے کہا اپنی زندگی کے اس حصے کو قیمتی بنا لو، قرآن حفظ کرنا شروع کر دو، اگر زندگی میں پورا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو اگر دنیا سے چلے گئے قرآن کے حافظ بننے سے پہلے تو قبر میں اللہ فرشتے مقرر کر دے گا جو تمہیں حافظ بنا دیں، اور لکھے تم حافظوں میں جاؤ گے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں قرآن حفظ نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا چلو ناظرے پڑھنا شروع کر دو، اور قرآن کریم کے الفاظ کا معنی اور مطلب سمجھنے لگ جاؤ، آج کوئی مشکل نہیں۔ آپ کے موبائلوں میں کتنی اپلیکیشنیں، کتنی ایپ ہیں، آپ قرآن کریم میں، اپنے موبائل میں قرآن کریم ترجمے والی ملتی ہیں ریکارڈنگ، وہ قرآن میں ڈال لو، جاتے آتے اس کو سنتے رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر لو، سورہ فاتحہ سے، چند دن غور سے، 5 منٹ 10 منٹ، انشاءاللہ چند مہینوں چند دنوں میں آپ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کا ترجمہ اور مطلب سمجھ جائیں گے۔ کیا مشکل کام ہے، اپنی زندگی کے اس حصے کو قیمتی بنا لو، بجائے اس کے کہ بیٹھ کر گپے شپے لگاؤ، خاص طور پر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا لوگ آپس میں گپے مارتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اپنی زندگی تبصرے کرتے ہیں، یا اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے آپ کو قرآن میں لگا لو، آپس میں چار پانچ بوڑھے مل جائیں, آؤ بیٹھ کر سورہ فاتحہ کا ترجمہ, ایک موبائل لگا لے دوسرے سارے قرآن کھول کر سنیں. ایسی سیڑھی ملتی ہیں, گاڑیوں میں لگا لو, جا رہے ہو دفتر فیکٹری, آ رہے ہو جا رہے ہو, قرآن صبح کو جب نکلو تو پہلا آغاز یہ کرو کہ جب گھر سے نکل رہے ہو اپنی گاڑی میں قرآن کی سیڑھی لگاؤ, پانچ دس منٹ قرآن کی تلاوت سنو, اس کے بعد قرآن کا ترجمہ لگا دو, انشاءاللہ اس کی برکات پورا دن تمہارے کاموں میں آئیں گے, تمہارے رزق میں آئیں گے, تمہارے دکانوں میں آئیں گے. ارادہ کر لو, جو جو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا, ارادے پر بھی ثواب, اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. ارادہ تو کر لو, میں یہ نہیں کہتا کہ وعدہ کرو, اتنا کہتا ہوں ارادہ کر لو, ارادہ کر لو, قرآن کو سمجھنا شروع کر دو. بچہ ہی نہیں, آپ سب بڑے, ہم سب کا فرض ہے کہ قرآن کریم کو ہم سیکھیں. وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل جاؤں, جب قرآن کا معنی آتا ہو تو پھر اس کے پڑھنے کا مزہ ہی مختلف ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہو مسجد نبوی شریف اور خانہ کعبہ کے امام قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں ہی قرآن پڑھتے ہوئے رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں لگ جاتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. ہمیں کیوں نہیں رونا آتا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. تو تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا, اور چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا. آج میں کہتا ہوں ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی نہیں مانتے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی بات نہیں مانتے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, حضور کی بات نہیں مانتے, ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کی بات نہیں مانتے, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, اہل بیت کی بات نہیں مانتے, قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, قرآن کی بات نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو, ہم نماز نہیں پڑھتے. قرآن کہتا ہے زکات دو, کتنے مسلمان زکات نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے سچ بولو, کتنے ہم جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے سودی کاروبار نہ کرو, ہم سودی کاروبار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو, کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرو, ہم اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے پردہ کرو, پردہ نہیں ہو رہا. قرآن کہتا ہے حرام سے بچو, ہم حرام سے نہیں بچتے. یہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی بات نہیں مانتے. ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا, اس لیے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ قرآن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا, استغاثہ دائر کرے گا. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تو قرآن کا چوتھا حق یہ ہے, اس پر عمل کرنا. قرآن کو مانتے ہو, قرآن کی بات بھی مانو. اور پانچواں حق ہے, اللہ نے جس کو جتنا اختیار دیا ہے, ملک کا اختیار, اقتدار, کرسی دی ہے, حکومت دی ہے, یا اپنے گھر میں حکومت دی ہے, یا اپنی فیکٹری میں دی ہے, تو جتنا ہو سکے قرآن کو نافذ کرے, قرآن کے احکام پر چلے, قرآن پر لوگوں کو لائے, خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی لائے. یہ قرآن کے پانچ حق ہیں. قرآن کو سچا ماننا, قرآن کو صحیح پڑھنا, قرآن کریم کو سمجھنا, قرآن کریم پر عمل کرنا, اور قرآن پر عمل کرانا. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی لائیے. ہم یہاں اس کی دستار بندی کر رہے ہیں, قیامت میں اللہ کرے گا اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا اللہ, جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو. ابھی ایک پروگرام جاری ہے, مولانا بھی ہیں, ان کا بیان ہوگا. میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں, اور آپ کی آمین سے شاید ہماری دعا قبول ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دی, اپنی رضا نصیب فرما دی. اے اللہ یہ حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے, فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے, اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ مبارک ہیں, سب کو آنا بیٹھنا قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس بچے کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو ماں باپ اور خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اپنے اس کو الفاظ کا علم عطا کیا, اس کے معنی کا علم بھی عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی صحت اور تجوید کے ساتھ پوری زندگی پڑھنے والا بنا, قرآن کے جو حقوق ہیں ہر مسلمان کو ادا کرنے والا بنا. ہم اپنی صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں. اے اللہ ایک زمانہ تھا ہر گھر سے مسلمانوں کے صبح کو قرآن کی آوازیں آتی تھیں, اب نعوذ باللہ گانے کی آوازیں آتی ہیں. اے اللہ گانوں کی آوازوں کی بجائے قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہو تاکہ رحمت کے فرشتے آئیں اور رحمتیں نازل ہوں. اے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا, قرآن کو سمجھنے والا بنا, قرآنی علوم نصیب فرما, اور قرآن کو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہ بنانا, ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا. اے اللہ سب کے ایمان میں, جان میں, مال میں, اولاد میں, کاروبار میں, بزنس میں, رزق میں برکت پیدا فرما, خاتمہ ایمان پر فرمانا, قرآن پڑھتے ہوئے اپنے پاس بلانا. اے اللہ اس مسجد کو, اس کے نمازیوں کو, امام کو, خطیب کو, معاونین کو, اے اللہ منتظمین کو اور تمام کو قبول فرما. اور اے اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھ اور آباد کرنے والوں کو آباد فرما, اسلام پر مر مٹنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.
انشاءاللہ پروگرام از گوئنگ ٹو بی کنٹینیو. ابھی میں دعوت دیتا ہوں مولانا الیاس صاحب کو کہ وہ آئیں اور جو ہے نشید پڑھیں. جی, اور انشاءاللہ بقیہ جو پروگرام ہوگا انگلش میں جو بیان ہوگا وہ نماز مغرب کے بعد, تو ابھی نشید ہوگی انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظمت قرآن کے سلسلے میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں جو حافظ قرآن اور استاد کی شان میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے. اس سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں.